عابد نے کہا، میں یہ درخت ضرور کاٹوں گا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ افہام و تفہیم کارگر نہیں ہے تو اس نے مقابلے کا اعلان کر دیا، چنانچہ دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ عابد نے دوبارہ اسے شکست دی اور زمین پر گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھا۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اب نجات کی کوئی صورت نہیں ہے تو کہنے لگا کہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ عابد نے کہا، بتا۔ ابلیس نے کہا، پہلے مجھے آزاد کر۔ عابد اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ ابلیس نے کہا، تو ایک محتاج اور تنگ دست انسان ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو لوگوں پر بوجھ ہے، وہ تیری کفالت کرتے ہیں، اور تیری دلی خواہش یہ ہے کہ تیرے پاس اس قدر زر و مال ہو کہ تو اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کر سکے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکے، اور تو اتنا شکم سیر ہو کہ تجھے لوگوں کی ضرورت نہ رہے اور ان کی کفالت سے بے نیاز ہو جائے۔ عابد نے کہا، یقیناً یہ میری دلی خواہش ہے۔ ابلیس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو اپنے گھر جا، میں تیرے سرہانے ہر رات 2 دینار رکھ دیا کروں گا، تو وہ دینار اپنے اوپر اور اپنے اہل خاندان پر خرچ کرنا، تیرے حق میں اور تیرے مسلمانوں کے حق میں درخت کاٹنے سے بہتر یہ تجویز ہے۔ تیرے حق میں اور دیگر مسلمانوں کے حق میں درخت کاٹنے سے بہتر یہ تجویز ہے جو میں نے پیش کی ہے۔ درخت اپنی جگہ لگا ہوا ہے، اس کے کاٹنے سے پرستش کرنے والوں کو کوئی نقصان نہ ہوگا اور اس کے باقی رہنے سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ عابد نے شیطان کی اس تجویز پر غور کیا اور کہنے لگا کہ واقعی یہ بوڑھا صحیح کہتا ہے، میں نبی نہیں ہوں کہ میرے لیے اس درخت کا کاٹنا ضروری ہو، اور نہ اللہ تعالی نے مجھے اس کے کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ اگر نہیں کاٹوں گا تو گناہگار ہوں گا۔ بوڑھے نے جو تجویز رکھی ہے وہ زیادہ نفع بخش ہے۔ چنانچہ اس نے بوڑھے کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور درخت نہ کاٹنے پر حلف اٹھا لیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی عبادت گاہ میں واپس آیا، رات گزاری۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ حسب وعدہ 2 دینار سرہانے رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن وہاں کچھ نہ ملا۔ بڑا غصہ آیا اور اسی عالم میں کندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلا۔ راستے میں ابلیس نے اسی بوڑھے شخص کے روپ میں ملاقات کی اور پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا، میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا، بخدا تو جھوٹا ہے، نہ تو وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ کاٹ سکتا ہے۔ یہ سن کر عابد نے چاہا کہ پہلے کی طرح پھر بوڑھے کو پکڑے اور زمین پر گرا دے۔ ابلیس نے کہا، اب اس گمان میں مت رہنا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے عابد کو پکڑا اور زمین پر پٹخ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ عابد اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک چڑیا کی طرح پھڑ پھڑانے لگا۔ عابد نے بڑا زور مارا لیکن آزاد نہ ہو سکا۔ عاجز آ کر بولا کہ مجھے چھوڑ دے، اور یہ بتلا کہ پہلے میں تجھ پر کیسے غالب آ گیا تھا اور اس مرتبہ تو کیسے مجھ پر غالب ہو گیا ہے۔ ابلیس نے کہا، پہلی مرتبہ تو اللہ کے لیے غضبناک ہو کر چلا تھا اور تیری نیت آخرت تھی، اس لیے اللہ تعالی نے مجھے تیرا مسخر کر دیا، اور اس مرتبہ تو اپنے نفس اور دنیا کے لیے غضبناک ہوا ہے، اس لیے میں تجھ پر غالب آ گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی تصدیق ہے، وَلَا غَوَيَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، پارہ نمبر 14، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 39 اور 40، اور ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں۔ بندہ شیطان سے اخلاص کے ذریعے ہی چھٹکارا پاتا ہے۔ اسی لیے حضرت معروف قرخی رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو پیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نفس، اخلاص کر تاکہ مجھے خلاصی یعنی رہائی ملے۔ یعقوب مکفوف کہتے ہیں، مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے ہر صحیح قدم سے اللہ کی رضا کا طالب ہو۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جس کی نیت خالص ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان امور میں کافی ہو جاتا ہے جو اس میں اور لوگوں میں ہو. ایک بزرگ نے اپنے کسی بھائی کو لکھا کہ اپنے اعمال میں نیت خالص کرو, تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا. ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل والوں کے لیے سب سے زیادہ دشوار عمل نیتوں کا خالص کرنا ہے. مطرف کہتے ہیں کہ جو شخص صاف ہوتا ہے اس کے لیے صفائی کی جاتی ہے, اور جو شخص خلط ملط کرتا ہے اس کے لیے خلط ملط کیا جاتا ہے. کسی شخص نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا, آپ نے اپنے اعمال کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا, مجھے ہر اس عمل کا صلہ مل گیا جو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا, یہاں تک کہ انار کے اس دانے کا بھی جو میں نے راہ گزر سے اٹھایا تھا, اور میں نے اپنی مردہ بلی کو بھی نیکیوں کے پلڑے میں دیکھا. میری ٹوپی میں ریشم کا ایک دھاگا تھا, وہ مجھے برائیوں کے پلڑے میں ملا. مجھے اپنے ایک گدھے کا جس کی قیمت 100 دینار تھی ثواب نہیں ملا. خواب دیکھنے والے نے عرض کیا کہ آپ نے بلی کو تو نیکیوں کے پلڑے میں دیکھا اور گدھے کو نہیں دیکھا. فرمایا, مجھ سے فرمایا گیا تیرا گدھا وہاں ہے جہاں تو نے اسے بھیجا تھا. میں نے گدھے کے مرنے کی خبر سن کر کہا تھا خدا کی لعنت میں گیا, اس لیے مجھ سے کہا گیا کہ گدھے میں تیرا ثواب ضائع ہو گیا. اگر تو یہ کہتا اللہ کی راہ میں گیا تو تجھے تیرا ثواب ملتا. میں نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے صدقہ دیا تھا, اس وقت لوگوں کا دیکھنا مجھے اچھا لگا تھا. اس صدقے کا نہ مجھے ثواب ملا اور نہ عذاب. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا, وہ خوش قسمت ہے کہ صدقے کی سزا نہیں ملی, بلکہ یہ تو اس پر بڑا احسان ہوا. یحییٰ ابن معاذ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اخلاص عمل کو عیوب سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے دودھ گوبر اور خون سے صاف ہوتا ہے. ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جسے عورتوں کا لباس پہننے اور ان کی حیثیت اختیار کرنے کا بہت شوق تھا. وہ ہر اس جگہ پہنچا کرتا تھا جہاں کسی خوشی یا غم کے لیے عورتوں کا اجتماع ہوتا. ایک مرتبہ وہ ایک ایسے ہی اجتماع میں شریک تھا, اچانک شور ہوا کہ ایک قیمتی موتی چوری ہو گیا. پھر یہ اعلان کیا گیا کہ تمام دروازے بند کر کے تلاشی لی جائے گی. چنانچہ لوگ آئے اور ایک ایک شخص کی تلاشی لی جانے لگی, یہاں تک کہ وہ لوگ ایک ایسی خاتون تک پہنچ گئے جو بالکل اس کے قریب موجود تھی. یہ صورتحال دیکھ کر وہ شخص اپنا راز افشا ہونے کے خوف سے بڑا گھبرایا, اور اس نے صدق دل کے ساتھ یہ دعا کی کہ اگر مجھے اس رسوائی سے محفوظ رکھا گیا تو میں آئندہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کروں گا. چنانچہ موتی قریب میں بیٹھی ہوئی عورت کے پاس سے مل گیا. اس کے بعد دروازے کھول دیے گئے اور خواتین کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں عرفے کے دن عصر کی نماز کے بعد ابو عبید تستری کے ہمراہ ان کے کھیت میں کھڑا ہوا تھا. ابو عبید اس وقت اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے. اچانک ایک ابدال وہاں آئے اور ان سے آہستہ سے کچھ کہنے لگے. ابو عبید نے جواب میں کہا نہیں. وہ یہ جواب سن کر بادل کی طرح اڑے اور ہوا میں تحلیل ہو گئے. میں نے ابو عبید سے پوچھا, یہ بزرگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ ابو عبید نے کہا, یہ کہہ رہے تھے میرے ساتھ حج کو چلو. میں نے انکار کر دیا. راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا, آپ نے حج کیوں نہ کر لیا؟ فرمایا, میری نیت حج کی نہیں تھی, بلکہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں آج رات تک اس زمین میں ہل چلاؤں گا اور یہ کام مکمل کروں گا. مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں ان کے ساتھ حج کو چلا گیا تو کہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ نہ بن جاؤں, اور مجھ سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ تو نے اللہ کے عمل میں غیر کا اختلاط کیوں کیا تھا. میں اس وقت جس کام میں مشغول ہوں اس میں میرے نزدیک 70 حج سے بھی زیادہ کا ثواب ہے, کیونکہ اس عمل میں میری نیت اللہ کے لیے خالص ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بحری راستے سے جہاد میں شرکت کا موقع ملا. راستے میں ایک شخص نے اپنا توشہ دان فروخت کرنے کا ارادہ کیا. میں نے سوچا کہ یہ توشہ دان خرید لینا چاہیے, راستے میں بھی کام دے گا اور ضرورت پر فلاں شہر میں آسانی سے زیادہ قیمت پر فروخت بھی کیا جا سکے گا. چنانچہ میں نے اسے خرید لیا. اسی دن رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آسمان سے اترے. ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ نمازیوں کے بارے میں لکھ لو, میں تمہیں بتلاتا ہوں. فلاں شخص تفریح کے لیے, فلاں شخص ریا کے لیے شریک ہوا, فلاں تجارت کی غرض سے جہاد میں شریک ہوا, فلاں شخص اللہ کی راہ میں ہے. پھر میری طرف دیکھ کر کہا, یہ شخص تجارت کے لیے آیا ہے. میں نے کہا, میرے بارے میں ایسا کہتے ہوئے اللہ کا خوف کھاؤ, میں تجارت کے لیے نہیں نکلا ہوں اور نہ میرے پاس کوئی ایسا سامان ہے جس میں تجارت کروں گا. وہ شخص بولا, بڑے میاں, تم نے کل ایک توشہ دان نفع اٹھانے کے لیے خریدا ہے. میں یہ سن کر رونے لگا اور میں نے ان سے کہا کہ وہ میرا نام تاجروں میں نہ لکھیں. لکھنے والے نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر پوچھا, بولو کیا کہتے ہو, لکھوں یا نہ لکھوں؟ اس نے کہا, اس شخص کے بارے میں یوں لکھو کہ یہ شخص غزوے کے لیے گھر سے چلا مگر اس نے راستے میں ایک توشہ دان خریدا ہے جس کے ذریعے وہ نفع کمانے کی امید رکھتا ہے. اللہ تعالی جو چاہے گا اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا. سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں اخلاص کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنا عالی اسناد کی حامل 70 یا 700 روایات نقل کرنے سے افضل ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں, ایک لمحے کے اخلاص میں ابد کی نجات ہے لیکن اخلاص کا ملنا دشوار ہے. کہا جاتا ہے, علم بیج ہے, عمل کھیتی ہے اور اخلاص اس کا پانی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مبغوض رکھتا ہے تو اسے تین چیزیں عطا کرتا ہے اور تین چیزوں سے روک دیتا ہے. اسے نیک لوگوں کی صحبت عطا کرتا ہے لیکن ان سے استفادے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے. اسے اعمال صالح سے نوازتا ہے لیکن ان میں اخلاص سے محروم کر دیتا ہے. اسے حکمت عطا کرتا ہے اور اس میں صدق سے روک دیتا ہے. سوسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مخلوق کے اعمال سے اللہ تعالی کی مراد صرف اخلاص ہے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ عاقل ہوتے ہیں اور جب عاقل ہوتے ہیں تو عمل کرتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو اخلاص اختیار کرتے ہیں اور اخلاص انہی نیکیوں کی تمام قسموں کی طرف بلاتا ہے. محمد ابن سعید المروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام معاملات کی دو اصل ہیں, ایک اس کا فعل تیرے ساتھ اور دوسرا تیرا فعل اس کے لیے. جو فعل وہ تیرے ساتھ کرے تجھے اس پر راضی رہنا چاہیے اور جو فعل تو کرے تجھے اس میں مخلص رہنا چاہیے. اگر تو نے ایسا کیا تو ان دونوں اصلوں میں کامیاب رہے گا اور دارین کی سعادت حاصل کرے گا. اخلاص کی حقیقت, ہر شے میں غیر کے اختلاط کا تصور کیا جا سکتا ہے. جب کوئی شے غیر کے اختلاط سے خالی اور صاف ہو تو اسے خالص کہتے ہیں اور جس فعل سے وہ صاف ہوتی ہے اسے اخلاص کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, من بین فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربین, پارہ نمبر 14, رکو نمبر 15, آیت نمبر 66. گوبر اور خون کا جو مادہ ہے اس کے درمیان سے صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ ہم تم کو پینے کے لیے دیتے ہیں. لبن کا خالص ہونا یہ ہے کہ اس میں گوبر اور خون کی آمیزش نہ ہو. اخلاص کی ضد شرک ہے. جو شخص مخلص نہیں ہوتا وہ مشرک ہوتا ہے. تاہم شرک کے کچھ درجات ہیں. توحید میں اخلاص کی ضد الوہیت میں شرک ہے. شرک میں خفی درجات بھی ہیں اور جلی بھی. یہی حال اخلاص کا ہے. اخلاص اور شرک دونوں قلب پر وارد ہوتے ہیں. گویا ان دونوں کا محل قلب ہے اور ان کا درود درود قصد و نیت سے ہوتا ہے، چنانچہ ہم نیت کی حقیقت بیان کر چکے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ نیت کسی ایسے باعث کی تحریک کا نام ہے جو غرض کے موافق ہو. اگر باعث ایک ہو اور فعل اسی باعث کی وجہ سے صادر ہوا ہو تو اسے اخلاص کہتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ باعث غرض مقصود کے موافق بھی ہو. چنانچہ اگر کسی شخص نے صدقہ دیا اور اس کی غرض مخفی ریا ہے تو وہ مخلص ہے، اور اگر اس کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے تب بھی مخلص ہے. لیکن عادتاً لفظ اخلاص اسی عمل کے ساتھ مخصوص قرار دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے کیا گیا ہو اور جو غیر اللہ کی تمام قدورتوں سے پاک و صاف ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے الحاد میلان کو کہتے ہیں، لیکن عادتاً حق سے اعراض کو الحاد کہا جاتا ہے. جس شخص کے فعل کا باعث محض ریا ہو وہ معرض ہلاکت میں ہے. ہم یہاں ریا پر گفتگو کرنا نہیں چاہتے، اس کا تفصیلی بیان کتاب الریا میں گزر چکا ہے. ریا کی کم سے کم سزا وہ ہوگی جو حدیث شریف میں مذکور ہے، ان المرائی یدعى یوم القیامۃ باربع اسام، یا مرائی یا مخادع یا مشرک یا کافر. یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے. قیامت کے دن ریاکار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا، اے ریاکار، اے دھوکہ دینے والے، اے مشرک، اے کافر. یہاں ہم اس باعث پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو تقرب کی نیت سے برنگیختہ ہو، پھر اس باعث میں کوئی دوسرا باعث مخلوط ہو جائے، خواہ وہ دوسرا باعث ریا ہو، ریا سے ہو یا غیر ریا سے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص روزے سے بھی تقرب کی نیت کرے اور اس کا مقصد پرہیز کرنا بھی ہو، یا غلام آزاد کرے اور ثواب کے علاوہ یہ نیت بھی ہو کہ اس کے مصارف اور غلط عادات سے بچا رہے، یا حج کرے تاکہ حج میں سفر کی حرکت سے اس کے مزاج میں اعتدال آ جائے، یا شر سے محفوظ رہے جو وطن میں اس کے درپے ہے، یا دشمن سے دور رہے، یا اپنے بیوی بچوں سے تنگ آ گیا ہو اور حج کے ذریعے ان سے دور رہنے کا خواہش مند ہو، یا کسی مشغولیت کے باعث تھک گیا ہو اور اب آرام کرنا چاہتا ہو، یا کوئی شخص اس لیے جہاد کرتا ہو کہ فن حرب میں مہارت حاصل کر سکے، یا لشکر کی تیاری اور جنگی سامان کی فراہمی کا طریقہ آ جائے اور دشمن پر حملہ کرنے کے فن سے واقف ہو جائے، یا کوئی شخص اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بیدار رہنے کی غرض سے تہجد کی نماز پڑھے، یا کوئی شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ اس طرح اس کا مال و متاع محفوظ رہے گا اور تما پیشہ لوگوں کے دست و برد سے بچا رہے گا، یا اس لیے واعظ و تدریس کی محفل سجائے کہ خاموشی سے اکتا گیا ہو اور بولنے کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہو، یا صوفیہ اور علماء کی کفالت اس لیے کرتا ہو کہ ان کے دل میں اس کی قدر و منزلت زیادہ ہو جائے اور لوگ بھی اسے احترام کی نظروں سے دیکھیں اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں کیونکہ وہ اللہ والوں کا کفیل ہے، یا قرآن کریم کی کتابت اس لیے کرے کہ مسلسل لکھنے سے خط اچھا ہو جاتا ہے، یا پیدل چل کر حج کرے تاکہ کرایہ کے بوجھ سے نجات پا سکے، یا وضو اس لیے کرے کہ ٹھنڈے پانی سے جسم کو راحت ملتی ہے اور میل کچیل دور ہوتا ہے، یا اس لیے غسل کرے کہ اس سے جسم کی بدبو دور ہوتی ہے، یا حدیث اس لیے بیان کرے کہ لوگ عالی سندوں میں اس کا نام لیں گے، یا مسجد میں اس لیے متقف ہو کہ گھر کے کرائے سے بچا رہے، یا روزہ اس لیے رکھے کہ کھانا پکانے کی مشقت سے بچنا چاہتا ہو، یا یہ سوچتا ہو کہ اگر میں کھانا کھاؤں گا تو اس سے کام میں حرج ہوگا، یا کسی سائل کے کا سوال اس لیے پورا کرے کہ اس کے مانگنے سے تنگ آ گیا ہو، یا مریض کی عیادت اس خیال سے کرے کہ وہ یا اس کے متعلقین اس کی عیادت کریں گے، یا کسی کے جنازے میں اس لیے شریک ہو کہ مرحوم کے اعزہ اس کے اہل خانہ ان کے جنازوں میں شرکت کریں گے، یا ان میں سے کوئی کام اس لیے کرے کہ لوگ ان اعمال کے حوالے سے اس کا ذکر کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے، اور نیک کاموں میں اس کی شہرت ہوگی اور لوگ اسے احترام اور عزت دیں گے۔ ان تمام صورتوں میں اگر تقرب اللہ کی نیت بھی ہوگی اور ان مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی ہوگا، تو اس کا عمل اخلاص کی تعریف سے نکل جائے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ اس میں شرک کو جگہ مل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمام شرکا میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی حظوظ میں سے اگر کوئی حز ایسا ہے کہ نفس اس کی طرف مائل ہو اور رغبت رکھتا ہو اور وہ کسی عمل میں جگہ پا جائے، تو اس حز کی وجہ سے اس عمل کا اخلاص متاثر ہوگا، کیونکہ انسان ہر وقت اپنے حظوظ نفس اور خواہشات میں مستغرق رہتا ہے، اس لیے ایسا کم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فعل یا عبادت ان حظوظ اور خواہشات سے خالی ہو، اس کا عمل یا عبادت خالص قرار دی جا سکے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جس شخص کو زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا مل جائے جو اللہ کے لیے خالص ہو، وہ لمحہ اس کی نجات اور سلامتی کے لیے کافی ہوگا، اور یہ اس لیے کہ اخلاص کا وجود انتہائی کمیاب ہے، اور دل کو ان شوائب اور محظوظ ہونے والی چیزوں سے پاک و صاف کرنا نہایت دشوار ہے، بلکہ خالص عمل وہ ہے جس کا باعث تقرب اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ اگر یہ حظوظ اور لذات تنہا اعمال کا باعث ہوں، تو صاحب اعمال پر ان اعمال کی وجہ سے انتہائی سختی ہوگی، اور یہ بالکل ظاہر بات ہے۔ لیکن اگر اعمال سے نیت تقرب اللہ کی ہو اور ان میں ان حظوظ کی آمیزش بھی ہو جائے، تو عمل اللہ کے لیے خالص نہیں رہتا۔ اعمال میں حظوظ نفس کی زیادتی کی تین صورتیں ہیں: یا تو رفاقت کے طور پر زیادتی ہوگی، یا شرکت کے طریقے پر، یا معاونت کے اعتبار سے۔ نیت میں بھی اس طرح کی تقسیم تھی، اور وہاں ان تینوں صورتوں کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہاں ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ نفسانی باعث دینی باعث کے برابر ہو، یا کم ہو یا زائد ہو، اور ان میں سے ہر ایک کا جداگانہ حکم ہے۔ ہم عنقریب اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ اعمال ہر طرح کے شوائب سے پاک ہوں، خواہ وہ تھوڑے ہوں یا بہت، اور اس میں صرف تقرب اللہ کی نیت ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور باعث نہ ہو۔ اور اس طرح کے اعمال کا تصور صرف ان لوگوں سے ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور آخرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور دنیا کی محبت کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ کھانے پینے میں ان کی رغبت ایسی ہوتی ہے جیسے قضائے حاجت میں، جس طرح سے بشری ضرورت اور انسانی جسم کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح کھانا پینا بھی انسانی حاجت اور بشری تقاضا ہے۔ وہ کھانے کی طرف اس لیے مائل نہیں ہوتے کہ وہ کھانا ہے یا اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس لیے راغب ہوتے ہیں کہ کھانے سے جسم میں قوت اور توانائی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت پر اسے قدرت ملتی ہے۔ ان لوگوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ کاش انہیں بھوک کے شر سے نجات مل جائے اور کھانے کی کوئی ضرورت باقی ہی نہ رہے۔ ان کے قلوب میں زائد ضرورت حظوظ کی طرف کوئی میلان نہیں ہوتا، بلکہ وہ قدر ضرورت ہی پر قناعت کرتے ہیں اور اسے بھی دین کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ ایسا شخص جس کے تمام افکار اور افعال کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، جب کوئی عمل کرتا ہے، خواہ وہ کھانا پینا ہو یا قضائے حاجت کرنا، تو اس کا عمل خالص ہوتا ہے اور اس کی تمام حرکات و سکنات میں نیت صحیح ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ شخص عبادت پر تقویت حاصل کرنے اور جسم کو آئندہ کی اطاعت کے لیے راحت دینے کی خاطر سوتا ہے، اور اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور اسے مخلصین کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور جس شخص کا حال یہ نہیں ہوتا، اعمال میں اخلاص کا دروازہ اس پر بند کر دیا جاتا ہے، صرف شاذ و نادر ہی اس سے اخلاص صادر ہوتا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر اس کی ہر عبادت کسی نہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ پھر جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کی محبت غالب ہوتی ہے، اس کی تمام حرکات و سکنات بھی اسی کے غلبے کے اثر سے اخلاص بن جاتی ہے، اور اس کا ہر عمل خلوص کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس پر دنیا کی اور اقتدار و حکومت کی محبت غالب ہے، اور مجموعی حیثیت سے وہ غیر اللہ کی رغبت رکھتا ہے، اس کی تمام حرکات و سکنات پر یہی صفت غالب آ جاتی ہے، اور اس کی کوئی عبادت، روزہ، نماز اور صدقہ بچ نہیں پاتا۔ شاذ و نادر کا ضرور استثناء کیا جا سکتا ہے۔ عدم اخلاص کا علاج۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اخلاص کا نہ ہونا ایک مرض ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ نفسانی حظوظ کا قلا قما کیا جائے، دنیا سے طمع منقطع کی جائے، اور آخرت کے لیے اس طرح خاص ہوا جائے کہ دل پر آخرت غالب ہو جائے۔ اس طرح اخلاص یقیناً آسان ہو جائے گا۔ کتنے اعمال ایسے ہیں کہ انسان ان میں تعب اور مشقت برداشت کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، لیکن اس کا خیال غلط ہوتا ہے۔ مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ اسے آفت کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اعمال کو شوائب سے پاک تصور کرنے کی غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنی 30 برس کی نمازیں محض اس لیے دہرائیں کہ ایک دن جب وہ مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور صف اول میں جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ مجبوراً انہیں دوسری صف میں نماز پڑھنی پڑی، اور اس پر انہوں نے شرم محسوس کی۔ اس واقعے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں صف اول میں محض اس لیے نماز پڑھتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھتے تھے، اب مجھے ان کے دیکھنے سے خوشی ملتی تھی، اس لیے آج دوسری صف میں کھڑا ہونے پر مجھے شرم محسوس ہوئی۔ اس خیال کے ساتھ ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی 30 برس کی نمازیں ضائع ہو گئیں، اب ان کا اعادہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک دقیق آفت ہے، ہر شخص اسے سمجھنے کا اہل بھی نہیں ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اعمال اس طرح کی آفتوں سے محفوظ رہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان آفتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ صرف وہی لوگ آگاہ ہو پاتے ہیں اور سلامتی کی تدبیریں کرتے ہیں جنہیں اللہ اس کی توفیق عطا کرتا ہے۔ غافل دیکھیں گے کہ آخرت میں ان کی تمام نیکیاں گناہوں کا پیکر اختیار کر چکی ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں یہی لوگ مراد ہیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ تَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 47۔ اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 48۔ اور اس وقت ان پر ان کے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 103 اور 104۔ آپ کہیے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتلائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی، اور وہ اسی خیال میں ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس فتنے کا سب سے بڑا نشانہ علماء بنتے ہیں، اس لیے کہ اکثر علماء دین کی اشاعت اکثر علماء دین کی اشاعت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں دوسروں پر برتری میں لذت ملتی ہے، اقتدار اور پیروی میں خوشی ہے، اور تعریف و توصیف سے دل بلیوں اچھلتا ہے۔ شیطان ان پر یہ معاملہ ملتبس کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہارا مقصد اللہ کے دین کی اشاعت اور شریعت کا دفاع ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ بہت سے وائز ایسے بھی نظر آتے ہیں جو مخلوق کی اصلاح کرنے اور بادشاہوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے عمل کو اپنا احسان تصور کرتے ہیں، اور جب لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں یا ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کی نصرت اور تائید کے لیے منتخب کیا ہے اور اصلاح خلق کی توفیق ارزانی کی ہے، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے سادہ لوح بندے اس کے بجائے اسی جیسے کسی دوسرے عالم کے پاس چلے جائیں اور اس سے استفادہ کریں تو حسد اور غم انہیں ہلاک کر ڈالے، حالانکہ اگر ان کا مقصد محض وعظ و نصیحت ہوتا تو وہ لوگوں کے اس رجحان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے یہ ذمہ داری دوسروں کے سپرد کر کے ایک بڑی مشقت سے بچا لیا ہے اور ایک نازک اور پرخطر فریضے سے محفوظ رکھا ہے۔ شیطان اس وقت بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور یہ کہتا ہے کہ تو اس لیے غمگین نہیں ہے کہ مخلوق خدا تیرے بجائے کسی اور عالم کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے، بلکہ تیرے غم کی اصل وجہ یہ ہے کہ تو اس طرح اشاعت دین، حفاظت علم اور اصلاح مخلوق کے اجر و ثواب سے محروم رہ گیا ہے۔ اس بیچارے کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے میں اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب ہے جو مخلوق کی رہنمائی میں اسے حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات میں غم کرنا محمود ہوتا تو جس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بار خلافت سنبھالا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ضرور غم ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا امام بننا اور ان کے دین و دنیا کے امور کا متکفل ہونا ایک بڑا کار خیر اور زبردست سعادت ہے۔ اس کے برعکس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے سے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بارے امامت اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور وہی اس کے مستحق بھی تھے۔ آج کل کے علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ اہل علم شیطان کے اس فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم سے افضل کوئی شخص ہوگا تو ہم بھی خوش ہوں گے۔ یہ محض دعویٰ ہے، جب عملی شکل میں اس دعوے کی آزمائش کی جاتی ہے تو یہ لوگ ناکام رہ جاتے ہیں اور ان کا عمل دعوے کے مطابق نہیں ہو پاتا۔ دراصل انسان بہت جلد اپنے وعدے اور دعوے فراموش کرنے والا ہے۔ صرف وہی لوگ اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں جو شیطان اور نفس کے مکر سے واقف ہوتے ہیں اور نفس کا امتحان کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اخلاص کی حقیقت کا جاننا اور اس پر عمل کرنا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں اکثر لوگ غرق ہو جاتے ہیں، شاذ و نادر ہی بچ پاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اس آیت میں استثناء کیا گیا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 3، بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ان دقیق امور پر گہری نظر رکھے، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں شیطان کا متبع بن جائے۔ اخلاص کے سلسلے میں مشائخ کے اقوال، سوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اخلاص پر نظر نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص اپنے اخلاص پر نظر رکھے گا اسے اخلاص کی صحت کے لیے دوسرے اخلاص کی ضرورت ہوگی۔ اس قول میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنے عمل پر نظر کرنا عجب ہے، اور عجب کا شمار آفات میں ہوا کرتا ہے، اور خالص عمل وہ ہے جو تمام آفتوں سے محفوظ ہو۔ جس اخلاص میں عجب ہوگا وہ آفت سے محفوظ نہیں ہوگا، اس لیے اسے اخلاص نہیں کہا جائے گا۔ حضرت سہل تستری فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ کی ہر حرکت، ہر سکون اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ ایک جامع کلمہ ہے اور ہمارے مقصد کو پوری طرح حاوی ہے۔ اسی کے قریب قریب ابراہیم ابن ادھم کا یہ قول ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق نیت ہو۔ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نفس پر سب سے زیادہ دشوار چیز کیا ہے؟ فرمایا اخلاص، اس لیے کہ نفس کو اس سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ رویم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل میں اخلاص یہ ہے کہ مخلص دنیا و آخرت میں کسی عوض کی امید نہ رکھے۔ اس قول میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تمام حظوظ نفس آفت ہیں، خواہ وہ دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا آخرت سے متعلق ہوں۔ چنانچہ جو شخص آخرت میں جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے عبادت کرتا ہے وہ آفت زدہ ہے۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ عمل سے صرف اللہ تعالی کی رضا مقصود ہونی چاہیے، یہ صدیقین کا اخلاص ہے، اسے اخلاص مطلق کہتے ہیں۔ جو شخص جنت کی امید اور دوزخ کے خوف سے عمل کرتا ہے اسے دنیاوی لذات کے اعتبار سے مخلص کہہ سکتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ شکم اور شرمگاہ کے حضور کا طالب ہے۔ اہل حق کے نزدیک صرف رضا حق مطلوب ہوتی ہے، انہیں دنیا یا آخرت کی کسی لذت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ رہا یہ قول کہ ہر انسان کسی نہ کسی حس کے لیے متحرک ہوتا ہے، حضور سے خالی ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حضور سے خالی ہے تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ وہ شخص کفر سے قریب تر ہے۔ جیسا کہ قاضی ابو بکر باقلہ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص پر حکم لگایا ہے جو حضوظ نفس سے برات کا اظہار کرے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضوظ سے دور ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انسان کو اس طرح کے دعوے زیب نہیں دیتے۔ بظاہر یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا و آخرت کے حضوظ سے خالی ہونا چاہیے، ان کی مراد وہ حضوظ ہیں جنہیں لوگ حز کہ کہتے ہیں، یعنی جنت کی نعمتیں، اور ان لوگوں کی مراد معرفت، مناجات اور دیدار الہی کی لذت ہے۔ لوگ اسے حز نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اتنا بڑا حز ہے کہ اگر اس کے عوض میں جنت کی تمام لذتیں عطا کی جائیں تو وہ انہیں حقیر سمجھ کر ٹھکرا دیں۔ گویا محبین خدا اس ابدی حز کے لیے عبادت کرتے ہیں جنت کی تمامیں، اور اس کی لذتوں کے حصول کے لیے نہیں کرتے۔ ان کا حز صرف معبود برحق ہے، اس کے علاوہ وہ کسی نعمت کو حز نہیں سمجھتے۔ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ مخلوق سے نظر ہٹا کر ہمیشہ کے لیے خالق کو اپنی نگاہ کا مرکز بنا لے۔ اس قول میں ریا کی آفت سے بچنے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ عمل میں اخلاص اس طرح ہونا چاہیے کہ شیطان بھی اس پر مطلع نہ ہو سکے، ورنہ وہ اخلاص میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ حد یہ ہے کہ فرشتے کو بھی خبر نہ ہونی چاہیے تاکہ وہ لکھ نہ سکے۔ اس قول میں عمل کو پوشیدہ کرنے پر تنبیہ ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اخلاص وہ ہے کہ خلائق سے مخفی اور علائق سے پاک ہو۔ یہ مقاصد اخلاص کو جامع قول ہے۔ محاسبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اپنے اور رب کے درمیان سے مخلوق کی مداخلت کی راہ مسدود کر دے۔ اس میں ریا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خواص رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اقتدار کا نشہ کر لیتا ہے وہ عبودیت کے اخلاص سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے بعض حواریین نے دریافت کیا کہ عمل خالص کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عمل خالص وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور اس پر مخلوق کی ستائش یا صلے کی تمنا نہ ہو۔ اس میں بھی ترک ریا کی تاکید کی گئی ہے۔ ریا کو بطور خاص اس لیے بیان فرمایا کہ جن امور سے اخلاص باطل ہوتا ہے ان میں یہ امر زیادہ مؤثر اور قوی ہے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص عمل کو کدورتوں سے پاک کرتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے عمل نہ کرنا ریا ہے، اور ان کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ریا اور شرک دونوں سے محفوظ رکھے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اخلاص دوام مراقبہ اور حظوظ نفس کو قطعی طور پر فراموش کر دینے کا نام ہے۔ اخلاص کے سلسلے میں بزرگوں کے بے شمار اقوال ہیں، لیکن ان اقوال کے بعد اب مزید اقوال کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اخلاص کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ بلکہ اخلاص کے سلسلے میں تو ہمیں ان تمام اقوال سے قطع نظر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو حرز جان بنا لینا چاہیے۔ کسی شخص نے آپ سے اخلاص کے بارے میں دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تقول ربی اللہ ثم تستقیم کما امرت، یہ کہہ تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر ثابت قدم رہے جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ ترمذی وغیرہ میں کچھ مختلف الفاظ ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یعنی نہ اپنی خواہش نفس کی عبادت کر اور نہ نفس کی پرستش کر، صرف اپنے رب کی عبادت کر اور اس میں ثابت قدم رہ، جس طرح ثابت قدم رہنے کا حکم ہوا ہے۔ اس حدیث میں ماں سوا اللہ سے قطع نظر کی طرف اشارہ ہے، اور حقیقت میں اخلاص یہی ہے۔ اخلاص کو مقدر کرنے والی آفات اور شوائب۔ اخلاص کو مقدر کرنے والی آفتیں بہت سی ہیں، ان میں سے بعض جلی ہیں اور بعض خفی، اور بعض میں جلا کے ساتھ ضعف ہے اور بعض میں خفا کے ساتھ قوت ہے، لیکن خفا اور جلا میں ان آفتوں کے درجات کا اختلاف مثال کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم پہلے ایک مثال بیان کرتے ہیں، مثال میں ہم ریا کا ذکر کریں گے۔ اخلاص کو ریا ہی سے زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ مثلا ایک نمازی نماز پڑھنے میں مشغول ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اتنے میں چند لوگ یا ایک شخص اس جگہ آیا جہاں وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ شیطان نے موقع غنیمت سمجھا اور بلا تاخیر اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے کہنے لگا کہ اچھی طرح نماز پڑھ تاکہ دیکھنے والوں پر اچھا اثر ہو، اور وہ تجھے نیک صالح سمجھ کر تیرا احترام کریں، تجھے نظر حقارت سے نہ دیکھیں اور نہ تیری غیبت کریں۔ یہ سن کر وہ شخص اپنے اعضاء میں خشوع پیدا کر لیتا ہے اور مزید پرسکون ہو کر نماز میں مشغول رہتا ہے، اور نماز میں زیادہ سے زیادہ حسن پیدا کرتا ہے۔ یہ ریائے ظاہر ہے اور مبتدی مریدوں پر بھی مخفی نہیں رہتا، یہ ریا کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مرید نے اس آفت کا ادراک کر لیا ہو اور اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر بھی کر لی ہو، چنانچہ یہ مرید اس آفت میں شیطان کی اطاعت نہیں کرتا اور نہ اس کی طرف التفات کرتا ہے، بلکہ اپنی نماز میں اسی طرح مشغول رہتا ہے جس طرح لوگوں کی آمد سے پہلے مشغول تھا۔ ایسے شخص کے پاس شیطان خیر کا لبادہ پہن کر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ لوگ تیری اتباع کرتے ہیں، تیری تقلید کرتے ہیں، تیری ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں، تو جو کچھ کرتا ہے وہ ان کے افعال پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ تیرے ہر ہر عمل کو قابل تقلید نمونہ تصور کرتے ہیں۔ اگر تو نے اچھی طرح عمل کیا تو تجھے ان کے اعمال کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر تو نے عمل میں کوتاہی کی تو ان کے اعمال کا وبال بھی تیری گردن پر رہے گا۔ اس لیے لوگوں کے سامنے اچھی طرح عمل کر، ہو سکتا ہے یہ لوگ خشوع و خضوع اور تحسین اعمال میں تیری تقلید کریں۔ یہ درجہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ غامض ہے۔ بعض اوقات جو لوگ شیطان کی تدبیر سے فریب نہیں کھاتے وہ اس دوسری تدبیر کے فریب میں آ جاتے ہیں، یہ بھی ریا ہے اور اخلاص کو باطل کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اگر خشوع و خضوع اور تحسین عبادت میں اس کے نزدیک کوئی خیر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس خیر سے محروم رہیں، تو تنہائی میں ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ اس کے نزدیک اپنے نفس کے مقابلے میں دوسرے کا نفس زیادہ عزیز ہو اور وہ اپنی بہتری کے بجائے دوسرے شخص کی بہتری کا زیادہ خواہاں ہو۔ یہ محض شیطانی تلبیس ہے، وہ اسے تقلید کا فریب دے کر ریا میں مبتلا کر رہا ہے۔ مقتدی بننے کا اہل وہ ہے جو اپنے نفس میں مستقیم ہو، جس کا قلب منور ہو اور اس نور کی شعائیں دوسروں تک بھی پہنچتی ہوں اور انہیں بھی روشن کرتی ہوں۔ اس صورت میں اسے یقیناً دوسروں کی تقلید اور اتباع کا ثواب ہوگا، لیکن یہ صورت محض فریب اور تلبیس کی ہے۔ تاہم اس اتباع سے متبع کو ضرور ثواب ملے گا اور متبوع سے اس تلبیس پر باس پرس کی جائے گی اور اسے اس حرکت کی سزا دی جائے گی کہ وہ جس وصف سے متصف نہیں تھا اس کا اظہار کیوں کیا۔ تیسرا درجہ اس دوسرے درجے سے بھی زیادہ غامض اور مغلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اس سلسلے میں اپنے نفس کو آزمائے اور شیطان کے مکر سے آگاہ رہے اور یہ جانے کہ خلوت و جلوت میں حالات کا اختلاف محض ریا ہے، اور یہ کہ اس کی نمازیں خلوت میں ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور عادت سے ہٹ کر محض لوگوں کے لیے خشوع کرنے میں اپنے نفس اور رب سے شرم محسوس کرے، تنہائی میں اپنے نفس پر متوجہ ہو اور وہاں بھی اپنی نماز کے افعال میں وہی خوبی اور حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے جو خوبی اور حسن مجمع عام کی نمازوں میں پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی ریائے خفی کی ایک صورت ہے، اگرچہ بظاہر اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ خلوت میں وہ نماز اس لیے اچھی طرح ادا کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بھی اچھی طرح پڑھ سکے۔ گویا خلوت اور جلوت دونوں حالتوں میں اس کی نظر مخلوق پر رہی ہے۔ اخلاص اس وقت ہوتا جب اس کی نظر میں بہائم اور مخلوق کی حیثیت یکساں ہو جاتی، یعنی جس طرح وہ بہائم کے لیے تحسین عبادت نہیں کرتا اسی طرح لوگوں کے لیے بھی نہ کرتا، اور یہاں یہ صورت ہے کہ یہ شخص لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کو برا سمجھتا ہے، لیکن یہ سوچ کر شرماتا ہے کہ کہیں لوگوں کے سامنے ایسا کرنے سے اس کا فعل ریا نہ بن جائے۔ پھر وہ اپنے دل میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر میں تنہائی میں بھی اسی طرح نماز پڑھوں گا تو ریا سے دور رہوں گا، حالانکہ اس کا یہ خیال قطن غلط ہے۔ ریا سے دور رہنے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخلوق کی طرف اس کا التفات ایسا ہی ہو جیسے جمادات کی طرف ہوتا ہے، خواہ وہ تنہائی میں ہو یا مجمع میں، ورنہ یہ شخص دونوں حالتوں میں مخلوق کے ساتھ مشغول تصور کیا جائے گا۔ یہ شیطان کا انتہائی مخفی مکر ہے، بہت کم اس پر اطلاع ہو پاتی ہے۔ چوتھا درجہ ان تمام درجات سے زیادہ خفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مجمع عام میں نماز پڑھ رہا ہو تو شیطان اسے خشوع کرنے کی ترغیب نہ دے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ شخص اس فریب میں آنے والا نہیں ہے۔ مجبور ہو کر شیطان اس سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عظمت و جلالت اور اس ذات گرامی کے تقدس میں غور و فکر کر جس کے سامنے تو دست بستہ کھڑا ہوا ہے، اور اس بات سے ڈر کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل پر نظر ڈالے اور وہ اس سے غافل ہو۔ یہ سن کر وہ فوراً دل سے حاضر ہو جاتا ہے، جوارح پر خشوع و خضوع طاری کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا یہ عمل عین اخلاص ہے، حالانکہ یہ عین مکر و فریب ہے، اس لیے کہ اگر اس پر اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت میں غور کرنے کے وقت خشوع و خضوع طاری ہوتا تو اس میں مجمع عام کی تخصیص کیوں ہوتی؟ تنہائی میں اس کا قلب اسی طرح حاضر ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی جلالت شان میں اسی طرح تفکر کرتا۔ اس فریب سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں اسی طرح مشغول ہو جس طرح مجمع عام میں رہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے آنے پر اس کے دل کا حال تنہائی کے حال سے مختلف ہو جائے، جیسے بہائم کی موجودگی میں یا ان کی آمد پر کسی شخص کے حال میں تغیر واقع نہیں ہوتا۔ گویا اس وقت تک آدمی کو مخلص نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کا دل لوگوں کو دیکھنے اور بہائم کے دیکھنے میں فرق محسوس کرتا ہے۔ ایسا شخص صفائے اخلاص سے دور ہے اور اس کا باطن ریا کے شرک خفی سے آلودہ ہے. یہ شخص یہ شرک انسان کے دل میں رات کی تاریکی میں سخت پتھر پر سیاہ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی یہی مثال دی گئی ہے، شیطان سے صرف وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کی نظر دقیق ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت، عنایت، توفیق اور ہدایت سے سرفراز ہو، ورنہ شیطان ان لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر ہمت کستے ہیں، ان سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا اور اس وقت تک اپنی جد و جہد میں مصروف رہتا ہے جب تک کہ انہیں ریا پر مجبور نہیں کر دیتا. پھر وہ بڑے اعمال ہی میں ایسا نہیں کرتا بلکہ بندگان خدا کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں سرما ڈالنے، مونچھوں کے بال کٹوانے، جمعہ کے دن کپڑے تبدیل کرنے اور خوشبو لگانے میں بھی اپنے فریب سے باز نہیں آتا. یہ مخصوص اوقات کی سنتیں ہیں اور نفس کو ان میں ایک خفی حز ہے، کیونکہ ان کا تعلق مخلوق کے مشاہدے سے ہے اور طبع ان سے مانوس ہوتی ہے. اس لیے شیطان اسے ان افعال کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سنتیں ہیں، انہیں ترک نہ کرنا چاہیے. حالانکہ ان افعال پر قلب میں تحریک اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ سنتیں ہیں، بلکہ شہوت کی بنا پر ہوتی ہے جو قلب میں مخفی ہے، اور عمل اس کے باعث حد اخلاص سے نکل جاتا ہے. جو عمل ان تمام آفات سے خالی ہو وہ خالص نہیں ہوتا. بعض لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور شیطان انہیں ایسی مساجد کی طرف متوجہ کر کے جو نفاست سے تعمیر کی گئی ہوں اور اندر سے آراستہ پیراستہ ہوں، اعتکاف کا شوق دلاتا ہے اور اعتکاف کے فضائل بیان کرتا ہے. بعض بندے ایسی مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور اس اعتکاف کی تحریک مسجد کی خوبصورتی سے ہوتی ہے، چنانچہ انہیں اگر ایسی مساجد میں اعتکاف کے لیے کہا جائے جو کم خوبصورت ہوں تو دل مائل نہیں ہوتا. یہ تمام امور اعمال میں طبیعت کے شوائب اور اعمال کی قدورتوں کے امتزاج کا باعث بنتے ہیں اور ان سے اخلاص باطل ہو جاتا ہے. بعض اعمال میں اخلاص کم باطل ہوتا ہے اور بعض میں زیادہ. اس کی مثال ایسی ہے جیسے خالص سونے میں کھوٹ کی آمیزش ہو. کبھی یہ آمیزش اتنی ہوتی ہے کہ اصل سونے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور کبھی کم ہوتا ہے، اور کبھی اتنا کم ہوتا ہے کہ ماہر جوہری کے علاوہ کوئی اسے پرکھ ہی نہیں سکتا. دل میں غیر اللہ کی آمیزش، شیطان کی مداخلت اور نفس کا فریب اس سے کہیں زیادہ دقیق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کی دو رکعتیں جاہل کی سال بھر کی عبادتوں سے افضل ہے. یہاں عالم سے مراد وہ شخص ہے جو آفات اعمال کے دقائق سے واقف ہو اور ان سے محفوظ رہنے پر قدرت رکھتا ہو. جاہل کی نظر ظاہر عبادت پر رہتی ہے اور وہ اس سے اس طرح فریب کھاتا ہے جس طرح ایک گنوار کھوٹی اشرفی کے چمکدار اور روشن رخ کو دیکھ کر فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ کندن کا تھوڑا سونا بھی اس اشرفی سے زیادہ قیمتی ہے جسے کم عقل لوگ غلطی سے سونا سمجھ لیتے ہیں. یہی حال عبادات کا ہے، بلکہ عبادات کا معاملہ کچھ زیادہ ہی سخت ہے. اعمال میں جس قدر آفتیں پیدا ہوتی ہیں، اس مختصر گفتگو میں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کا احاطہ کرنا ممکن ہے. ہم اسی مثال پر اکتفا کرتے ہیں. ذہین آدمی کو یہ مختصر بیان بہت سی تفصیلی بحثوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور کن ذہن کے لیے لمبی چوڑی بحث بھی لاحاصل ہے، اس لیے تفصیل میں فائدہ نہیں ہے. مخلوط اعمال کا ثواب. جاننا چاہیے کہ جب عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہوتا اور اس میں ریا اور دیگر حظوظ نفس کا امتزاج ہو جاتا ہے، تو لوگ اس سلسلے میں مختلف ہو جاتے ہیں کہ آیا اس عمل کا ثواب ملے گا، یا عمل کرنے والے کو عذاب ہوگا یا نہ عذاب ہوگا اور نہ ثواب. جہاں تک اس عمل کا تعلق ہے جس میں صرف ریا ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ایسا عمل عذاب اور غضب کا موجب ہے، اور جس عمل عمل سے صرف اللہ کی نیت کی گئی ہو وہ ثواب کا باعث ہے۔ اب گفتگو صرف مخلوط اعمال میں رہ جاتی ہے۔ جہاں تک ظاہری روایات کا تعلق ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوط عمل کا ثواب نہیں ہوتا، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے چنانچہ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اس کی نیت دنیاوی مال و متاع کی بھی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاہم ان روایات میں تعارض پایا جاتا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص خفیہ عمل کرتا ہے اور اگر کسی پر ظاہر ہو جائے تو اس سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دو اجر ہیں، ایک چھپانے کا اجر اور ایک ظاہر ہونے کا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہماری رائے یہ ہے، صحیح علم اللہ ہی کو ہے کہ قوت باعث کی مقدار دیکھی جائے گی۔ اگر باعث دینی اور باعث نفسی دونوں برابر برابر ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے کا ازالہ کر دیں گے، اس طرح اس عمل پر نہ عذاب ہوگا اور نہ ثواب، اور اگر باعث ریا غالب تر اور قوی تر ہوگا تو اس میں کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ وہ مضر ہوگا اور عتاب کا باعث ہوگا۔ تاہم اس عمل کا عذاب خالص ریاکارانہ عمل کے عذاب سے کم ہوگا، اور اگر تقرب کی نیت غالب ہوگی تو اسے اسی قدر ثواب ملے گا جس قدر نیت غالب ہوگی۔ قرآن کریم میں یہی اصول بیان کیا گیا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، پارہ نمبر 20، رکوع نمبر 24، آیت نمبر 7 اور 8۔ سو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 40۔ بلا شبہ اللہ تعالی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیر کی نیت خواہ وہ کسی مقدار میں ہو ضائع نہیں ہوتی۔ اگر قصد ریا سے زیادہ ہے تو جو مقدار ریا کے برابر ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور زیادتی باقی رہے گی، اور اگر کم ہے تو جس قدر قصد ریا سے عذاب ہوتا ہے اس میں اسی قدر تخفیف ہو جائے گی۔ اس امر کی تحقیق یہ ہے کہ اعمال کا قلوب میں یہ اثر ہوتا ہے کہ جس وصف کے باعث وہ اعمال صادر ہوتے ہیں ان اعمال سے اس وصف میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ داعیہ رجا کا تعلق مہلکات سے ہے، اور اس مہلک کی غذا اور قوت رسانی کا ذریعہ اس داعیے کے مطابق عمل کرنا ہے، اور داعیہ خیر کا تعلق منجیات سے ہے، اور اس کو ان اعمال سے تقویت ملتی ہے جو اس داعیے کے مطابق صادر ہوتے ہیں۔ اب اگر قلب میں یہ دونوں متضاد صفتیں جمع ہو جائیں تو ایک مقتضی پر کیے جانے والے عمل سے صفت ریا کو قوت ملے گی، اور تقرب کے مقتضی پر عمل کرنے سے صفت خیر کو تقویت حاصل ہوگی۔ ان میں سے ایک مہلک ہے اور ایک نجات دلانے والا۔ اگر ایک کی قوت دوسرے کی قوت کے بقدر ہوگی تو دونوں برابر ہوں گے۔ مثلا اگر کسی شخص کو گرم چیزیں کھانے سے ضرر ہوتا ہے اور اس نے گرم چیزوں کی ایک خاص مقدار استعمال کی، اب اگر اسی مقدار کے مطابق اس نے سرد چیزیں بھی کھائیں تو یہ ایسا ہوگا جیسے اس نے کوئی چیز نہیں کھائی، اور اگر ایک چیز ان میں سے غالب ہوئی تو وہ اپنا اثر ضرور چھوڑے گی۔ چنانچہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے مطابق کھانے کا ایک ذرہ یا پانی کا ایک قطرہ یا دوا کی معمولی سی مقدار جسم میں اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے، اسی طرح خیر و شر کا ذرہ بھی قلب کو سیاہ کرنے یا منور کرنے میں، اللہ سے دور کرنے یا نزدیک کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کرے گا۔ اگر کسی شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جسے بالشت بھر قربت ملتی، پھر اس عمل میں ایسا عمل ملا دیا جس سے بالشت بھر دور ہوتی ہے، تو گویا اس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، جہاں تھا وہیں رہ گیا. اور اگر اس نے ایسا عمل کیا جو دو بالشت کے بقدر قربت دیتا ہے، پھر اس میں ایسا عمل ملا دیا جس سے ایک بالشت دوری ہوتی ہے، تو ایک بالشت کی برتری حاصل رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، گناہ کے بعد نیک عمل کر لو، اس سے گناہ کا اثر زائل ہو جائے گا. جیسا کہ یہ بات واضح ہے کہ ریائے محض کو اخلاص محض ضائع کر دیتی ہے، اور اگر اخلاص محض ریائے محض کے بعد واقع ہو لیکن اگر دونوں بیک وقت جمع ہوئے، تو قدرتی طور پر ایک دوسرے کو ہٹائیں گے اور ان کا اثر پہلے کے برعکس ہوگا. ہمارے اس دعوے کی دلیل اس امر پر اجماع امت بھی ہے کہ جو شخص حج کے لیے نکلے اور اس کے ہمراہ سامان تجارت بھی ہو، تو اس کا حج صحیح ہوگا اور اسے اس پر ثواب دیا جائے گا، حالانکہ اس عمل میں نفسانی حز تجارت کی آمیزش ہے. تاہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شخص کو ثواب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتا ہے اور حج کے ارکان ادا کرتا ہے، اور تجارت کا تعلق سفر سے ہے، حج پر موقوف نہیں ہے، اس لیے حج خالص ہے، البتہ راستے کا سفر مشترک رہا اور اس سفر میں کوئی ثواب نہ ہوگا کیونکہ تجارت کی نیت تھی. صحیح بات یہ ہے کہ اگر حج اصل محرک ہو اور تجارت محض معین اور تابع ہو، تو نفس سفر میں بھی ثواب ہوگا. ہمارے خیال میں وہ غازی جو کثرت غنائم کی جہت سے اللہ کی راہ میں کفار سے نبرد آزما ہوتے ہیں، ان غازیوں سے مختلف ہیں جو صرف اللہ کے لیے غزوات میں شرکت کرتے ہیں. مال غنیمت ان کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن اس فرق کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ مال غنیمت کا قصد بھی رکھتے ہوں وہ ثواب سے یکسر محروم رہیں گے، بلکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر اصل باعث اور قوی محرک اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے اور مال غنیمت میں بطور طبعیت رغبت ہے، تو اس سے ثواب ضائع نہ ہوگا. تاہم اس کا ثواب اس شخص کے برابر نہیں ہوگا جو محض اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جنگ میں شرکت کرتا ہے اور اس کا قلب غنیمت کی طرف ذرا التفات نہیں کرتا. اس میں شک نہیں، یہ التفات نقص ہے اور اجر میں کمی کا باعث بنتا ہے. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ریا کی آمیزش سے ثواب باطل ہو جاتا ہے. اس معنی میں مال غنیمت کی طلب تجارت اور دیگر حضور کی آمیزش ہے. چنانچہ طاؤس اور بعض دوسرے تابعین روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا جو عمل خیر کرتا ہے، یا اس نے یہ کہا کہ وہ صدقہ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس عمل پر اس کی تعریف بھی کریں اور وہ ثواب سے بھی حز اٹھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ مندرجہ ذیل آیت کریمہ نازل ہوئی، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 110. سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن ابی الدنیا والحاکم نحو مرسلن، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا ریائی شرکن، یہ طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے، کم سے کم ریا بھی شرک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے عمل میں شرک کیا، اس سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے عمل کا اجر اس سے لے جس کے لیے اس نے شرک کیا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تمام شریکوں کی بنسبت شرک سے بے نیاز ہوں، جو شخص میرے لیے عمل کرتا ہے اور اس میں دوسرے کو میرے ساتھ شریک کر لیتا ہے تو میں اپنا حصہ بھی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص غیرت سے جہاد کرتا ہے، ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص اللہ کی راہ میں اپنا مرتبہ دریافت کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، ان میں سے کون سا شخص راہ خدا میں افضل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑا اللہ کی راہ میں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو فلاں شخص شہید ہے، کیا معلوم اس نے اپنی اونٹنی کے دونوں تھیلے سیم و زر سے بھر لیے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو وہ اسی کے لیے ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہو ہے۔ ہماری رائے میں یہ روایات اس دعوے کے خلاف نہیں ہیں جو ہم نے گزشتہ سطور میں کیا ہے، بلکہ ان سے وہ شخص مراد ہے جو صرف دنیا کا طالب ہو، جیسا کہ مذکورہ بالا روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے طلب دنیا کے لیے ہجرت کی، ظاہر ہے ایسے شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی اور اسے اس ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہگار ہوگا۔ چنانچہ ہم نے یہ بات پہلے بھی واضح طور پر لکھی ہے کہ دنیا کے لیے عمل کرنا معصیت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلب دنیا حرام ہے، بلکہ اعمال دین کے بدلے میں دنیا طلب کرنا حرام ہے، کیونکہ اس میں ریا پائی جاتی ہے اور عبادت کے مقصد میں شرکت پائی جاتی ہے، اور شرکت برابری پر دلالت کرتی ہے۔ اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جب دونوں قصد برابر ہوں گے تو ساقط ہو جائیں گے، اور ایسے عمل پر نہ ثواب ہوگا اور نہ عذاب ہوگا۔ جو لوگ مشترک اعمال پر ثواب کی امید رکھتے ہیں وہ حماقت میں مبتلا ہیں۔ مشترک اعمال والے یوں بھی خطرے میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی عمل میں دونوں قصد پائے گئے تو کیا ضروری ہے کہ وہ دونوں برابر ہوں گے؟ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک غالب ہو، ہو سکتا ہے قصد ریا غالب ہو جائے اور وہ عمل اس کے لیے وبال بن جائے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 110۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عمل میں نیتوں کا اشتراک ہو تو ثواب کی توقع نہ رکھنی چاہیے۔ شرکت کا بہترین حال یہ ہے کہ عمل ساقط ہو جائے۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاد میں شہادت کا مرتبہ اخلاص کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ جس شخص نے جہاد میں محض دینی داعیے کی تحریک پر شرکت کی اور وہ دل سے جہاد پر آمادہ ہے اور مفلس اور مالدار دونوں طرح کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن مالداروں سے لڑنے میں وہ اس لیے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے کہ اصل مقاصد اعلی کلمۃ اللہ کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے تو اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ خدا نخواستہ معاملہ ایسا ہو، اس سے تو دین میں بڑی تنگی واقع ہوگی اور مسلمان مایوسی کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس طرح کے تابع مقاصد اور شوائب سے بہت کم انسان خالی ہوتے ہیں۔ ان مقاصد سے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ صورت میں ثواب بالکل ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ البتہ دو قصد رکھنے والا شخص زبردست خطرے سے دوچار رہتا ہے، اس لیے کہ کبھی وہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ تقرب اللہ کا قصد قوی باعث ہے، جبکہ اس کے باطن پر نفسانی حظوظ کا باعث غالب ہوتا ہے، اور یہ ایک انتہائی مخفی امر ہے. گویا اجر اخلاص سے حاصل ہے، اور اپنے اخلاص کا یقین بندے کو بہت کم ہوتا ہے، اگرچہ وہ احتیاط میں انتہائی مبالغہ کیوں نہ کرے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود رد و قبول میں متردد رہے، اور اپنی عبادت کے سلسلے میں ایسی آفات سے خائف رہے جو اس کے لیے اجر و ثواب کے بجائے باعث وبال بن جائیں. اہل بصیرت خائفین کا یہی حال تھا، اور ہر صاحب بصیرت کو ایسا ہی ہونا چاہیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اعمال میں نے کیے ہیں میں انہیں قابل اعتنا نہیں سمجھتا. عبدالعزیز ابن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 30 برس تک خانہ کعبہ کے جوار میں رہا ہوں، اور میں نے 30 حج کیے ہیں، لیکن جب بھی میں نے کوئی عمل خیر کیا اور اس میں اپنے نفس کا احتساب کیا تو مجھے شیطان کا حصہ زیادہ ملا. اگر میرے تمام اعمال نہ باعث عذاب ہوں اور نہ موجب ثواب تو یہ میرے لیے بہت غنیمت ہے. اگرچہ ریا جیسی آفتیں بندے کے اعمال ضائع کر دیتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریا کے خوف سے عمل ترک کر دیا جائے. عمل ترک کرنا شیطان کی عین تمنا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل نہ کر لے. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اخلاص ضائع نہ ہو. اگر عمل ترک کر دیا تو عمل اور اخلاص دونوں ضائع ہوں گے. بیان کیا گیا ہے کہ ایک فقیر ابو سعید حزاز کی خدمت کیا کرتا تھا، اور ان کے کاموں میں اعانت کرتا تھا. ایک دن ابو سعید نے اخلاص پر کلام کیا. مقصد یہ تھا کہ بندے کو اپنی ہر حرکت میں اخلاص رکھنا چاہیے. چنانچہ اس خادم فقیر نے ہر عمل اور ہر حرکت کے وقت اخلاص کی خاطر اپنے قلب کی سخت نگرانی شروع کر دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے ضروری امور انجام دینے سے بھی قاصر ہو گیا. شیخ کو بھی تکلیف پہنچی. انہوں نے خادم سے صورتحال دریافت فرمائی. خادم نے بتلایا کہ میں اپنے نفس سے ہر عمل میں اخلاص کا مطالبہ کرتا ہوں، اور نفس کو اس سے عاجز پاتا ہوں، اس لیے وہ عمل ترک کر دیتا ہوں. ابو سعید نے فرمایا، ایسا مت کرو، اخلاص عمل کو منقطع نہیں کرتا. عمل پر مواظبت کرو اور اخلاص کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہو. میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ عمل ترک کر دو، بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ عمل کو خالص کرو. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مخلوق کی وجہ سے عمل ترک کرنا ریا ہے، اور مخلوق کے لیے عمل کرنا شرک ہے.